ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قرثين الزبي أو انقذأت عن قرثين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يدمن أربع ركعات عند زوال الشمس، فقلت يا رسول الله إنك تدمن هذه الأربع ركعات عند زوال الشمس، فقال إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج حتى تصلى الظهر، فأحب أن يصد لي في تلك الساعة خير، قلت وفي كلهن قراءة؟ قال نعم. قلت هل فيهن تسليم فاصل؟ قال لا. وبه قال حدثنا أحمد بن مني قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا عبيدة عن إبراهيم عن سهم بن منجاب عن قزعت عن قرصين عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نحوه. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نوافل نفل نمازوں کی تفصیل پہلے پیش کر چکے ہیں مختلف، اسی ذیل میں انہوں نے باب قائم کیا تھا چاشت کی نماز کا، اور اسی باب میں یہ روایت بھی پیش کر رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج کے ڈھلنے کے وقت چار رکعت پابندی سے پڑھا کرتے تھے. زوال کا مطلب یہ کہ سورج بالکل سر پر آنے کے بعد مغرب کی جانب جب ڈھل جاوے تو اس کو زوال سے تعبیر کرتے ہیں. فقلت یا رسول اللہ انک تدمن ہذہ الاربع رکعات عند زوال الشمس، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ سورج کے ڈھلنے کے وقت ان چار رکعتوں کو پابندی سے ادا فرماتے ہیں. گویا کیا اس کی کیا فضیلت ہے اس کا آپ جو اہتمام فرماتے ہیں؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو جب تک ظہر کی نماز پڑھنے لی جائے وہاں تک وہ بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ تو کہا جب آسمان کے دروازے سورج کے ڈھلتے ہی کھلتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل جو ہے وہ آسمان کے اوپر چڑھے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا افی کلہن قرات، ان چاروں رکعت میں قرات کی جائے گی، سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت وغیرہ؟ تو جواب میں فرمایا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ان چاروں رکعتوں کے بیچ میں سلام بھی ہے یا چاروں ایک ساتھ پڑھی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، سلام بیچ میں نہیں ہے، گویا چاروں رکعت کو ایک ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرات صوفیہ تو اس کو ایک مستقل مستحب نمازوں کے قبیل سے قرار دیتے ہیں، جس کو صلاۃ فیض زوال کہا جاتا ہے۔ کہ جب سورج ڈھلے، جیسے اشراک ہے چاشت ہے، تو اسی طریقے سے سورج ڈھلتے ہی جو ہے آدمی کو یہ نماز پڑھنی چاہیے، صلاۃ فیض زوال۔ لیکن حضرات فقہا اور حضرات محدثین جو ہے اس کو ظہر کی چار سنتوں پر محمول کرتے ہیں، کہ یہ جو آپ پڑھتے تھے ظہر کی چار سنتیں ہوتی تھیں۔ بہرحال اس کو آپ صلاۃ فیض زوال کہیے یا ظہر کی چار سنتیں جیسا کہ حضرات محدثین فرماتے ہیں قرار دیجئے، دونوں صورتوں میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان تو قائم کیا تھا باب صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کا، اب یہ جب چاشت کی نماز نہیں ہے تو اس روایت کو یہاں انہوں نے کیوں ذکر کیا اس باب کے ماتحت؟ گویا ان احادیث کو، اس کے بعد بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں اسی طرح کی، ان کو گویا چاشت کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کو یہاں کیوں لایا، امام ترمذی کیوں پیش کر رہے ہیں، بے محل ہے۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا ہے کہ ایک معنی کر کے اس نماز کو چاشت کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ جہاں چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ چاشت زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، زوال پر چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے، گویا چاشت کے وقت کا جو منتہا ہے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس مناسبت سے انہوں نے ان روایتوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ گویا ضمناً اصل تو چاشت کی نماز تھی، کیونکہ اس کا وقت بھی ان چاشت کی نماز کے وقت کے منتہا پر شروع ہوتا ہے، تو تبان اس کو بھی ساتھ میں پیش کر دیا۔ اور اس کتاب کی شرح کرنے والے بعض اور حضرات فرماتے ہیں یہ دراصل نسخہ نویسوں کی غلطی ہے۔ پہلے زمانے میں جب پریس نہیں تھا تو کتابیں جو حضرات مصنفین ترتیب دیتے تھے، لوگ ان سے ان کی کتاب سامنے رکھ کر اپنے نسخے کو لکھا کرتے تھے۔ نسخہ لکھنے والا کبھی کبھی غلطی کر جاتا تھا کہ ایک باب کی حدیث کو دوسرے باب کے اندر ذکر کر دیا ہو، تو یہاں پر بھی گویا جیسے آج کل کبھی اس قسم کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو کمپوزنگ کی غلطی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو قدیم زمانے میں اس طرح کی غلطی کو نسخہ نویسوں کی غلطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نسخوں کے اندر یہ دونوں آئی اور اس کے بعد والی روایت یہ چاشتہ والے باب سے پہلے اگلے باب کے ماتحت ذکر کی گئی، اس صورت میں پھر کوئی اشکال نہیں رہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا محمد بن مسلم بن ابي الوزاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال انها ساعات تفتح فيها ابواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حضرت عبداللہ ابن صائب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد چار رکعت ادا فرماتے تھے ظہر سے پہلے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس موقع پر میرا کوئی نیک عمل آسمان پر چڑھے۔ اور ظاہر ہے نماز سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہو سکتا ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے، گویا تو گویا یہ اعمال صالحہ کا ایک اعلیٰ فرد ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ حدثنا ابو سلمۃ یحیٰ بن خلف قال اخبرنا عمر بن علی المقدمی عن مسر بن کدام عن ابی اسحاق عن عاصم بن زمرۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ويمد فيها۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ان کا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے تھے، وہی جو ظہر کی سنت ہیں جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، اور چار رکعت پڑھنے کے ساتھ وہ یہ بھی بتلاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج ڈھلتے ہی اس نماز کو ادا فرماتے تھے اور اس کے اندر طویل قرات کرتے تھے، یعنی گویا ظہر کی ان چار سنتوں میں طویل قرات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کی ان چار رکعت میں سورہ بقرہ پڑھے یا کوئی ایسی صورت جو سو آیت سے زیادہ والی ہو، تاکہ اس میں طویل قرآت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو۔ طویل قرآت کا اس میں جیسے فجر کی دو سنتوں میں مختصر قرآت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اور ظہر کی چار سنتوں میں طویل قرآت ہوا کرتی تھی۔ باب صلاۃ التطوع فی البیت، اب یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ نفل نماز آدمی کو گھر میں پڑھنی چاہیے۔ یہ نوافل جو ہیں ان کی بنیاد ہے اخفاء پر، یعنی جو نفل عبادت ہوتی ہے چونکہ وہ فرائض سے زائد ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے پڑھے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہونا نہ چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پایا جائے، ریا سے دوری ہو۔ تو نفل کی بنیاد اخفاء پر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوافل کو گھر میں ہی ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا اور آپ اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اسی کی ترغیب دیتے تھے کہ نفل نمازیں جتنی بھی ہیں، چاشت ہے، اشراق ہے، اسی طریقے سے تہجد ہے، سنن، جو سنن موقعہ نماز سے پہلے بعد میں، ان سنتوں کو بھی اس طرح تمام، البتہ چند نفلیں وہ ہیں جو اس حکم سے مستثنا ہیں، ان میں ایک تو تراوی ہے کیونکہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جماعت کی جگہ مسجد ہے، اس لیے وہ مسجد میں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح سورج گرہن کی نماز ہے، وہ بھی چونکہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس لیے وہ مسجد میں پڑھی جائے گی۔ سفر سے واپسی میں جو دو رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تھے تو سیدھے گھر میں تشریف لے جانے کے بجائے مسجد میں تشریف لاتے تھے، دو رکعت ادا فرما کر وہاں بیٹھتے تھے، لوگ آ کر ملاقات کرتے، اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے. تو یہ واپسی ہے، سفر کی جو نماز ہے وہ بھی مسجد میں ادا کی جائے گی. تحیت المسجد وہ تو بہرحال مسجد ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس لیے وہ بھی مسجد میں ادا کی جائے گی. اور احرام کی جو نماز ہے، چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو، جہاں سے احرام باندھا جا رہا ہے اگر وہاں قریب میں مسجد ہو تو اس کا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، اس کو بھی بہتر قرار دیا. طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جائے گی، وہ چونکہ طواف مسجد احرام میں ہوتا ہے اس لیے وہ بھی مسجد میں پڑھی جائے گی. جو آدمی احتکام میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے تمام نوافل چونکہ احتکام میں ہونے کی وجہ سے وہ مسجد سے نکل سکتا نہیں ہے، تو اس کو چاہیے کہ تمام نوافل مسجد کے اندر ادا کرے گا. جمعہ سے پہلے کی جو چار رکعت سنت ہے وہ بھی نوافل میں ہے، وہ بھی مسجد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے زوال سے پہلے جانے کی فضیلت اور ترغیب آئی ہے، اب جب زوال سے پہلے وہ مسجد پہنچ جائے گا تو ان کا وقت ہی شروع ہوگا بعد میں، اس لیے ان کو بھی مسجد ہی کے اندر پڑھنا چاہیے. اور یہ جو سنن قبلیہ اور بعدیہ، سنن رواتب فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں موقعہ غیر موقعہ، ویسے جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ان کو اصل تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں مسجد میں نہیں پڑھوں گا تو کہیں وہ بالکل ہی چھوٹ نہ جائے، جیسے وہ آج کل عام طور پر لوگ نماز پڑھنے، ایک تو آدمی گھر سے آتا ہے، ایک آدمی اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ سے آتا ہے، تو دکان یا کاروبار کی جگہ سے آئے گا واپس وہیں جائے گا، تو پھر اس صورت میں ان سنتوں کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس لیے اگر مسجد میں نہ پڑھنے کی صورت میں ان کے چھوٹنے کا ڈر اور اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر ان کو بھی جو ہے مسجد میں پڑھنا بہتر ہے. فقہ نے اسی لیے یہ نماز سے پہلے اور بعد والی سنتوں کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت دی ہے، اور اس آدمی کے حق میں جس کو یہ ڈر ہو کہ میری یہ سنتیں چھوٹ جائے گی اس کو پڑھنا بہتر، ورنہ جس آدمی کو یہ یقین ہو اور امید ہو کہ وہ گھر میں ادا کرے گا، اس کا معمول ہے تو اس کے لیے بہتر گھر میں. تو بہرحال اور اسی طریقے سے گھر میں پڑھنے کی صورت میں خشوع خضوع حاصل نہ ہونے کا، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد سے گھر گیا اور گھر میں جو ہے بچوں کا ہنگامہ ہوتا ہے، یا عہد سے بات جو ہے گھر والی ہی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا، اس کی وجہ سے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ وہاں اگر نماز پڑھے گا تو جماعت میں جی نہیں لگے گا، تو اس صورت میں پھر مسجد میں پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ جو ہے نو نفلیں بتائی گئی وہ ہیں جو نوافل ہونے کے باوجود ان کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نوافل ہیں ان کو گھر کے اندر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اب اس میں مصلحتیں ہیں، یہ نوافل کو گھر میں پڑھنے کی جو تاکید اور ترغیب دی گئی ہے اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ نماز اس طرح نفل گھر میں پڑھیں گے تو نماز کی وجہ سے گھر میں بھی برکت اور نورانیت پیدا ہوگی. آخر ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں برکت نازل ہو، تو برکت کے نزول کا ایک ذریعہ یہ نماز بھی ہے، اس لیے اس کو ادا کرنا چاہیے گھر کے اندر نوافل کو. دوسرا گھر میں پڑھے گا، گھر کا بڑا ذمہ دار ہے، اس کے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا، اس کو پڑھتا ہوا دیکھ کر گھر کے لوگ اس سے نماز سیکھیں گے، یہ بھی ایک حکمت ہے اس کے اندر. اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جیسے قبرستان میں قبر والے اپنی قبر میں نماز پڑھتے نہیں ہے، اس طرح تم بھی اپنے گھروں میں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھو، بلکہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں. بہرحال جیسا کہ ابھی بتلایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عمل وقت ان چار رکعتوں کو پابندی سے ادا فرماتے ہیں، کیا اس کی کیا فضیلت ہے اس کا آپ جو اہتمام فرماتے ہیں؟ تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج جب ڈھلتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو جب تک ظہر کی نماز پڑھنے لی جائے وہاں تک وہ بند نہیں ہوتے، کھلے رہتے ہیں۔ تو کہا جب آسمان کے دروازے سورج کے ڈھلتے ہی کھلتے ہیں، میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میرا کوئی نیک عمل جو ہے وہ آسمان کے اوپر چڑھے۔ حضرت ابو ایوب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا افی کلہن قرات، ان چاروں رکعت میں قرات کی جائے گی سورہ فاتحہ اس کے ساتھ سورت وغیرہ؟ تو جواب میں فرمایا جی ہاں۔ میں نے پوچھا کیا ان چاروں رکعتوں کے بیچ میں سلام بھی ہے یا چاروں ایک ساتھ پڑھی جائے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سلام بیچ میں نہیں ہے، گویا چاروں رکعت کو ایک ساتھ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ کون سی نماز ہے؟ تو حضرات صوفیہ تو اس کو ایک مستقل مستحب نمازوں کے قبیل سے قرار دیتے ہیں، جس کو صلاۃ فیض زوال کہا جاتا ہے۔ کہ جب سورج ڈھلے، جیسے اشراق ہے چاشت ہے، تو اسی طریقے سے سورج ڈھلتے ہی جو ہے آدمی کو یہ نماز پڑھنی چاہیے صلاۃ فیض زوال۔ لیکن حضرات فقہا اور حضرات محدثین جو ہے اس کو ظہر کی چار سنتوں پر محمول کرتے ہیں کہ یہ جو آپ پڑھتے تھے ظہر کی چار سنتیں ہوتی تھیں۔ بہرحال اس کو آپ صلاۃ فیض زوال کہیے یا ظہر کی چار سنتیں جیسا کہ حضرات محدثین فرماتے ہیں قرار دیجئے، دونوں صورتوں میں یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان تو قائم کیا تھا باب صلاۃ الضحیٰ چاشت کی نماز کا، اب یہ جب چاشت کی نماز نہیں ہے تو اس روایت کو یہاں انہوں نے کیوں ذکر کیا اس باب کے ماتحت؟ گویا ان احادیث کو، اس کے بعد بھی جو حدیثیں آ رہی ہیں اسی طرح کی، ان کو گویا چاشت کی نماز سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر اس کو یہاں کیوں لایا، امام ترمذی کیوں پیش کر رہے ہیں، بے محل ہے۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ دیا گیا ہے کہ ایک معنی کر کے اس نماز کو چاشت کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ جہاں چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے، اس لیے کہ چاشت زوال سے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، زوال پر چاشت کا وقت ختم ہوتا ہے، گویا چاشت کے وقت کا جو منتہا ہے اس کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے، اس مناسبت سے انہوں نے ان روایتوں کو یہاں ذکر کیا ہے۔ گویا ضمناً اصل تو چاشت کی نماز تھی، کیونکہ اس کا وقت بھی ان چاشت کی نماز کے وقت کے منتہا پر شروع ہوتا ہے، تو تبان اس کو بھی ساتھ میں پیش کر دیا۔ اور اس کتاب کی شرح کرنے والے بعض اور حضرات فرماتے ہیں یہ دراصل نسخہ نویسوں کی غلطی ہے۔ پہلے زمانے میں جب پریس نہیں تھا تو کتابیں جو حضرات مصنفین ترتیب دیتے تھے، لوگ ان سے ان کی کتاب سامنے رکھ کر اپنے نسخے کو لکھا کرتے تھے۔ نسخہ لکھنے والا کبھی کبھی غلطی کر جاتا تھا کہ ایک باب کی حدیث کو دوسرے باب کے اندر ذکر کر دیا ہو، تو یہاں پر بھی گویا جیسے آج کل کبھی اس قسم کی کوئی غلطی ہوتی ہے تو کمپوزنگ کی غلطی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو قدیم زمانے میں اس طرح کی غلطی کو نسخہ نویسوں کی غلطی سے تعبیر کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض نسخوں کے اندر یہ دونوں آئی اور اس کے بعد والی روایت یہ چاشتا والے باپ سے پہلے اگلے باپ کے ماتا ذکر کی گئی، اس صورت میں پھر کوئی اشکال نہیں رہے۔ حدثنا محمد بن المثنى قال اخبرنا ابو داود قال اخبرنا محمد بن مسلم بن ابي الوزاح عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربعا بعد ان تزول الشمس قبل الظهر، وقال انها ساعه تفتح فيها ابواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. حضرت عبداللہ ابن صاحب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورج ڈھلنے کے بعد چار رکعت ادا فرماتے تھے ظہر سے پہلے، اور ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ گھڑی ہے جس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، تو میں پسند کرتا ہوں کہ اس موقع پر میرا کوئی نیک عمل آسمان پر چڑھے. اور ظاہر ہے نماز سے بڑھ کر نیک عمل کیا ہو سکتا ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے متعلق فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، بات کرتا ہے. گویا تو گویا یہ اعمال صالحہ کا ایک اعلیٰ فرد ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا. حدثنا ابو سلمۃ یحیٰ بن خلف قال اخبرنا عمر بن علی المقدمی عن مسر بن کدام عن ابی اسحاق عن عاصم بن زمرۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ انه كان يصلي قبل الظهر اربعا، وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند الزوال ويمد فيها. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. ان کا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے تھے، وہی جو ظہر کی سنتیں ہیں جیسا کہ ابھی بتلایا گیا، اور چار رکعت پڑھنے کے ساتھ وہ یہ بھی بتلاتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سورج ڈھلتے ہی اس نماز کو ادا فرماتے تھے اور اس کے اندر طویل قرات کرتے تھے. یعنی گویا ظہر کی ان چار سنتوں میں طویل قرات کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ظہر کی ان چار رکعات میں سورہ بقرہ پڑھے، یا کوئی ایسی صورت جو سو آیت سے زیادہ والی ہو، تاکہ اس میں طویل قرآت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ہو. طویل قرآت کا اس میں جیسے فجر کی دو سنتوں میں مختصر قرآت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام فرماتے تھے، اور ظہر کی چار سنتوں میں طویل قرآت ہوا کرتی تھی. باب صلاۃ التطوع فی البیت. اب یہ باب کا عنوان قائم کیا ہے کہ نفل نماز آدمی کو گھر میں پڑھنی چاہیے. یہ نوافل جو ہیں ان کی بنیاد ہے اخفاء پر، یعنی جو نفل عبادت ہوتی ہے چونکہ وہ فرائض سے زائد ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آدمی چھپا کر کے پڑھے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہونا نہ چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اخلاص پایا جائے، ریا سے دوری ہو. تو نفل کی بنیاد اخفاء پر ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو گھر میں ادا کرنا چاہیے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوافل کو گھر میں ہی ادا کرنے کی تاکید فرمائی ہے، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی. یعنی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا، اور آپ اپنے ارشادات کے ذریعے سے بھی اسی کی ترغیب دیتے تھے کہ نفل نمازیں جتنی بھی ہیں، چاشتہ ہے، اشراق ہے، اسی طریقے سے تہجد ہے، سنن، جو سنن موقعہ نماز سے پہلے بعد میں، ان سنتوں کو بھی اس طرح تمام، البتہ چند نفلیں وہ ہیں جو اس حکم سے مستثنا ہیں. ان میں ایک تو تراویح ہے، چونکہ وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور جماعت کی جگہ مسجد ہے، اس لیے وہ مسجد میں پڑھی جائے گی. اسی طرح سورج جہن کی نماز ہے، وہ بھی چونکہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اس لیے وہ مسجد میں پڑھی جائے گی. سفر سے واپسی میں جو دو رکعت نفل پڑھی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس لوٹتے تھے تو سیدھے گھر میں تشریف لے جانے کے بجائے مسجد میں تشریف لاتے تھے, دو رکعت ادا فرما کر وہاں بیٹھتے تھے, لوگ آ کر ملاقات کرتے, اس کے بعد آپ گھر میں تشریف لے جاتے تھے. تو یہ واپسی سفر کی جو نماز ہے وہ بھی مسجد میں ادا کی جائے گی. تحیت المسجد وہ تو بہرحال مسجد ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے, اس لیے وہ بھی مسجد میں ادا کی جائے گی. اور احرام کی جو نماز ہے, چاہے وہ احرام حج کا ہو یا عمرے کا ہو, جہاں سے احرام باندھا جا رہا ہے اگر وہاں قریب میں مسجد ہو تو اس کا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے, اس کو بھی بہتر قرار دیا. طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھی جائے گی وہ چونکہ طواف مسجد احرام میں ہوتا ہے اس لیے وہ بھی مسجد میں پڑھی جائے گی. جو آدمی احتکاب میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے تمام نوافل چونکہ احتکاب میں ہونے کی وجہ سے وہ مسجد سے نکل سکتا نہیں ہے, تو اس کو چاہیے کہ تمام نوافل مسجد کے اندر ادا کرے گا. جمعہ سے پہلے کی جو چار رکعت سنت ہے وہ بھی نوافل میں, وہ بھی مسجد میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جمعہ کی نماز کے لیے زوال سے پہلے جانے کی فضیلت اور ترغیب آئی ہے, اب جب زوال سے پہلے وہ مسجد پہنچ جائے گا تو ان کا وقت ہی شروع ہوگا بعد میں, اس لیے ان کو بھی مسجد ہی کے اندر پڑھنا چاہیے. اور یہ جو سنن قبلیہ اور بعدیہ, سنن رواتب فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں جو سنتیں ہیں موقعہ غیر موقعہ, ویسے جیسا کہ ابھی بتلایا کہ ان کو اصل تو یہ ہے کہ گھر میں پڑھنا چاہیے, لیکن اگر کسی آدمی کو یہ اندیشہ ہو کہ اگر میں مسجد میں نہیں پڑھوں گا تو کہیں وہ بالکل ہی چھوٹ نہ جائے, جیسے وہ آج کل عام طور پر لوگ نماز پڑھنے, ایک تو آدمی گھر سے آتا ہے, ایک آدمی اپنی دکان یا کاروبار کی جگہ سے آتا ہے, تو دکان یا کاروبار کی جگہ سے آئے گا واپس وہیں جائے گا, تو پھر اس صورت میں ان سنتوں کو پڑھنے کی نوبت نہیں آئے گی. اس لیے اگر مسجد میں نہ پڑھنے کی صورت میں ان کے چھوٹنے کا ڈر اور اندیشہ ہو تو اس صورت میں پھر ان کو بھی جو ہے مسجد میں پڑھنا بہتر ہے. فقہ نے اسی لیے یہ نماز سے پہلے اور بعد والی سنتوں کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت دی ہے, اور اس آدمی کے حق میں جس کو یہ ڈر ہو کہ میری یہ سنتیں چھوٹ جائے گی اس کو پڑھنا بہتر, ورنہ جس آدمی کو یہ یقین ہو اور امید ہو کہ وہ گھر میں ادا کرے گا, اس کا معمول ہے تو اس کے لیے بہتر گھر میں. تو بہرحال اور اسی طریقے سے گھر میں پڑھنے کی صورت میں خشوع خضوع حاصل نہ ہونے کا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مسجد سے گھر گیا اور گھر میں جو ہے بچوں کا ہنگامہ ہوتا ہے یا اور دوسرے بات جو ہے گھر والی ہی کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا, اس کی وجہ سے گھر کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ وہاں اگر نماز پڑھے گا تو جماعت میں جی نہیں لگے گا, تو اس صورت میں پھر مسجد میں پڑھنا چاہیے. بہرحال یہ جو یہاں نو نفلیں بتائی گئی وہ ہیں جو نوافل ہونے کے باوجود ان کو مسجد میں پڑھنا بہتر ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نوافل ہیں ان کو گھر کے اندر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اب اس میں مصلحتیں ہیں, یہ نوافل کو گھر میں پڑھنے کی جو تاکید اور ترغیب دی گئی ہے اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں, حکمتیں ہیں. ایک حکمت یہ ہے کہ نماز اس طرح نفل گھر میں پڑھیں گے تو نماز کی وجہ سے گھر میں بھی برکت اور نورانیت پیدا ہوگی. آخر ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے گھر میں برکت نازل ہو, تو برکت کے نزول کا ایک ذریعہ یہ نماز بھی ہے, اس لیے اس کو ادا کرنا چاہیے گھر کے اندر نوافل کو. دوسرا گھر میں پڑھے گا, گھر کا بڑا ذمہ دار ہے, اس کے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے گھر کے دوسرے لوگوں کو بھی نماز کا شوق پیدا ہوگا, اس کو پڑھتا ہوا دیکھ کر گھر کے لوگ اس سے نماز سیکھیں گے, یہ بھی ایک حکمت ہے اس کے اندر. اور ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ, جیسے قبرستان میں قبر والے اپنی قبر میں نماز پڑھتے نہیں ہے, اس طرح تم بھی اپنے گھروں میں ایسا نہ ہو کہ نماز نہ پڑھو بلکہ گھر میں نماز پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ اس کی برکات حاصل ہوں. بہرحال جیسا کہ ابھی بتلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے ارشاد سے نوافل کو گھر میں پڑھنے کی ترغیب اور تاکید فرمائی. اسی لیے یہ باب انہوں نے قائم کیا کہ نفل نماز گھر میں پڑھنی چاہیے. اس میں روایت پیش کر رہے ہیں. حدثنا عباس بن الانبری قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن معاویۃ بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن معاویۃ عن ابی عن عمی عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی بیتی وعن الصلاۃ فی المسجد قال قد ترى ما اقرب بيتي من المسجد فلا ان اصلي في بيتي احب الي من ان اصلي في المسجد الا ان تكون صلاه مكتوبه. حضرت عبد الله بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میں یہ نفل نماز کے متعلق یہ نماز گھر میں پڑھوں یا مسجد کے اندر. تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھ رہے ہو نا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ کا ایک دروازہ مسجد ہی میں کھلتا تھا. اسی دروازے سے آپ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تھے. وہ بالکل مسجد کے ساتھ لگا ہوا تھا آپ کا حجرہ شریفہ. حضور فرماتے ہیں کہ تم دیکھ رہے ہو. جواب میں آپ نے یہ فرمایا کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب تھا قریب ہے. یا اپنے گھر کے مسجد سے قریب ہونے کی وجہ سے میں جب چاہوں نفل نماز مسجد میں بآسانی ادا کر سکتا ہوں. اس کے باوجود فلان اصلی فی بیتی احب الی من ان اصلی فی مسجد کہ میں نفل نماز اپنے گھر میں پڑھوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ مسجد میں پڑھوں. آگے فرماتے ہیں الا ان تکون صلاتن مکتوبتن البتہ فرض نماز. چونکہ مساجد تعمیر ہی کی جاتی ہیں فرائض کی ادائیگی کے لیے, تو اگر فرض نماز ہے وہ تو مسجد ہی میں ادا کرنا چاہیے, وہ گھر میں نہیں ہوگی. مسجد میں آوے جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرے. تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اس جواب سے نوافل کو گھر میں ادا کرنے کی ترغیب دی.